أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات عطا کی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب انعام میں، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بخت بنایا، اور ہم نے ان سب کو امام بنا دیا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کو حکم دیا نیکیوں کے کرنے کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے جو خبیث کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ لوگ بہت ہی برے نافرمان لوگ تھے. اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک بختوں میں سے تھے. اور نوح کو یاد کرو، جب انہوں نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، تو ہم نے ان کو بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی بڑی تکلیف سے. اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے خلاف کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 77 تک کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات گزری اور جن میں جن کا گزشتہ ہفتے بیان ہوا، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود اور توحید کی طرف دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بت پرستی اور شرک سے روکا، تو سخت آزمائش میں وہ مبتلا کیے گئے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اور گزشتہ ہفتے کی آیات کے آخر میں یہ بات تھی کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تم ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا۔ تو پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا، اور جو آگ میں جلانے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف، وہی لوگ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے اور اپنی کوشش میں ناکام ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادنا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، اور یہ جو نمرود کا قصہ پیش آیا اور یہ آگ کا اور جلانے کا، یہ سارا واقعہ بھی عراق ہی میں پیش آیا تھا۔ لیکن اتنی کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود، اسلام لانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور کہا جاتا ہے کہ صرف یہ دو حضرات ہی مسلمان تھے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے ہاران، ان کے بیٹے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا کہ اب میرے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، یہ میری جان کے دشمن ہیں، اور دین کا کام مجھے کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دیتے اور دین کا کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، بلکہ جو کچھ یہ مجھے تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ تکلیف انہوں نے پہنچا دی، آگ میں ڈال دیا، تو اب یہاں مزید رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، عراق سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شام کا جو علاقہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور اس کو قرآن مجید کی آیات کے اندر مبارک علاقہ قرار دیا گیا ہے، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شام کا ذکر کیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے. تو ملک شام کا جو علاقہ ہے یہ بڑا مبارک علاقہ ہے. یہ شام اب ہم بولتے ہیں تو اس سے یہ سیریا یا سوریا مراد ہوتا ہے, لیکن جب پرانی عبارت کتابوں کے اندر شام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر کئی ملک شامل ہیں. اس میں شام کا علاقہ بھی شامل ہے جو آج کل سیریا یا سوریا کہلاتا ہے, اردن بھی اس کے اندر شامل ہے, لبنان بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہ پرانے اصطلاح کے مطابق شام کہلاتے ہیں, اور یہ سارا کا سارا علاقہ دونوں اعتبار سے انتہائی مبارک علاقہ ہے, دینی اعتبار سے بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی. دینی اعتبار سے تو اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مرکز رہا ہے, اور اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مرکز رہا ہے. تو دینی اعتبار سے بھی یہ بڑا مبارک علاقہ ہے اور دنیوی اعتبار سے بھی بڑا مبارک ہے, کیونکہ یہاں میٹھے پانی کی فراوانی ہے, طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں, صحت بہترین رہتی ہے یہاں کے لوگوں کی, اور ہر اعتبار سے یہاں خیر ہی خیر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں روایت ہے کہ آپ نے دعا دی اللہم بارک لنا فی شامنا, کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. اور وہاں روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ وفی نجدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. تو آپ نے پھر یہ دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا. پھر انہوں نے عرض کیا کہ وفی نجدنا یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. تو آپ نے پھر دعا دی اللہم بارک لنا فی شامنا. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و نجدنا. اور بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہنانی کا زلازل والفتن, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نجد کے اندر تو زلزلے ہوں گے, فتنے ہوں گے, یعنی وہیں سے دجال کا آنا ہوگا مدینہ منورہ کی طرف, جیسے کہ روایات میں آتا ہے. بہرحال ملک شام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کے اعتبار سے بھی بڑا مبارک بنایا ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی بہت مبارک بنایا ہے, اور اس کی فضیلت قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. حدیث ابھی آپ کو سنا دی, اور قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا للعالمین, ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور لوط کو علیہ السلام اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت عطا کی ہے. اور آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس زمین کی طرف جس کو ہم نے جہان والوں کے لیے مبارک بنایا ہے. جو زمین بڑی مبارک زمین ہے, اس مبارک زمین کی طرف ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دے دی. گویا عراق چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا, اور عراق کا علاقہ چھوڑ کر شام تشریف لے گئے, جس کے اندر یہ فلسطین, اردن اور سیریا یہ سارا کا سارا شامل ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ہجرت طریقہ رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے, تو یہ ہجرت سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اور یہ ہجرت سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی, جو ابو الانبیاء ہے. تمام انبیاء کے جد امجد کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے بھی ہجرت کا راستہ اختیار کیا. تو جب کسی علاقے میں آدمی دین پر عمل نہ کر سکے, یا دین پر کام نہ کر سکے, یا دین کا کام نہ کر سکے, تو اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف چلے جانا کہ جہاں خود بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینا آسان ہو، فائدہ زیادہ ہو. یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا، اور اسے ہجرت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اور کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب مہاجر تھے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا. بلکہ بعض صحابہ نے تو دو ہجرتیں کی، پہلے مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد حبشہ سے پھر مدینہ منورہ آئے. دو دو ہجرتیں کی ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اور قرآن مجید نے ہجرت کے اوپر بڑے فضائل ذکر کیے ہیں. ایک آیت میں ہے کہ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یعنی جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اللہ کے لیے، یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی آدمی ایک علاقہ چھوڑتا ہے اور علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہوتا ہے تو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ زمین کے اندر بڑی کشادگی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھے گا. یعنی اس پر دینی انعامات بھی ہوں گے، دنیاوی انعامات بھی ہوں گے. اور یہاں تک اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے ہجرت کی نیت سے تو اس کا ثواب اللہ کے اوپر پکا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر راستے ہی میں موت آ جائے اس کو اور ہجرت مکمل نہ ہو سکے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہی وہ اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نکالے گا وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دے نہیں دینا ہے، اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنا گھر چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے اور دوسرے علاقے میں چلا جائے محض اس لیے کہ مجھے دین کی خدمت کی توفیق نصیب ہو، دین پر عمل کرنا آسان ہو اور دین کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو. تو یہ ہجرت ہے اور یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط کو نجات عطا کی اس زمین کی طرف کہ جس کو ہم نے جہان والوں کے لیے مبارک بنایا ہے، یعنی یہ دونوں حضرات ملک شام تشریف لے گئے جو مبارک علاقہ ہے. آگے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب عطا کیے انعام میں. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، نیک بخت بنایا. تو ایک تو ہجرت کی فضیلت عطا کی، اور ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے شام کے علاقے میں. آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، اور صرف بیٹا ہی نہیں عطا کیا، بیٹا عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پوتا بھی عطا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ بیٹا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے، اور اگر پوتا ہو تو وہ اگلی نعمت ہے. اور اس کی تفسیر میں دو قول اختیار کیے گئے. ایک توجیہ تو یہ کیے گا کہ یہ نافلہ جو ہے اس کا تعلق دونوں سے ہے، کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور یہ دونوں انعام تھے اللہ سبحانہ و تعالی کے. تو اصل انعام تو ثواب ہے، اصل انعام تو اللہ تعالی کی رضا ہے، اصل انعام تو جنت ہے، اصل انعام تو آخرت کی نجات ہے. لیکن دنیا میں بھی بیٹے کا ہونا، پوتے کا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ہے. ہم لوگوں نے ایک آیت تو یاد کر رکھی ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، لیکن یہ آخر اور آیات بھی تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ یہ جو وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ اسحاق اور یعقوب جو ہے ہم نے ان کو انعام عطا کیا، بطور انعام کیا عطا کیا. تو پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ یہ جو نافلہ ہے اس کا تعلق دونوں بزرگوں سے ہے، یعنی یہ نافلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی اس کا تعلق ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گویا بیٹا بھی اللہ کا انعام ہے اور پوتا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. دوسری توجیہ وہ ہے جس کو بہت سارے مفسرین نے اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو صرف بیٹے کی مانگی تھی، چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک کوئی اولاد عطا کیجئے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بردبار صبر کرنے والے بیٹے کی بشارت دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو دعا تو مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی، وہ دعا قبول ہوئی، لیکن اللہ تعالی نے پوتا بھی عطا کر دیا، حالانکہ پوتے کی دعا نہیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو نافلہ جو ہے وہ ایک زائد چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں فرض اور نفل، فرض تو فرض ہے، نفل ایک زائد چیز ہے. تو دعا تو مانگی تھی بیٹے کی، اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا اور ساتھ ساتھ پوتا بھی عطا کر دیا، گویا ایک زائد انعام اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ بیٹا یا پوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعام ہے، اور اگر یہ نیک ہو تو پھر تو بیٹا پوتا یہ آدمی کے لیے صدقے جاریہ بن جاتے ہیں، دینی انعام بھی ہے پھر تو. تو فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب عطا کیا انعام کے طور پر. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. صالح نیک کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے صالحین کا ترجمہ کیا نیک بخت، یعنی ایک تو ہے نیک، ایک ہے اعلی درجے کا نیک. تو گویا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بخت بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہتر یوسف ابن یعقوب، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، سب سے افضل، سب سے جو اونچے درجے کا ہے وہ تو یوسف ہے، وہ نبی، بیٹے نبی کے، وہ بیٹے نبی کے، وہ بیٹے نبی کے، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. تو حضرت یوسف جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ سب کے سب جو ہیں. صحابہ نے کہا نہیں جی نہیں، ہم انبیاء کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، ہم تو ویسے پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو متقی ہو، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صحابہ نے عرض کیا نہیں جی نہیں، ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے. تو آپ نے فرمایا فخیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقوہو، جو دور جاہلیت میں بہترین صلاحیتوں والے تھے وہی اسلام کے اندر بھی بہترین صلاحیتوں والے ہوں گے، بشرطے کہ وہ سمجھدار ہو جائیں، ان کو دین کی سمجھ آ جائے. لمبی حدیث ہے اور بڑے اس کے اندر نکات ہے، لیکن بہرحال یہاں یہ آ رہا ہے کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو نیک بخت بنایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو امام بنا دیا. ائمہ امام کی جمع ہے، اور امام کہتے ہیں مقتدا کو، یعنی اس شخص کو جس کی آپ پیروی کریں، جس کے نقش قدم پر آپ چلیں۔ تو ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ پھر امامت کی دو قسمیں ہیں، امامت صغرا اور امامت کبرا۔ امامت صغرا جیسے نماز میں آپ امام بنا لیتے ہیں تو صرف نماز کی حد تک امام ہوتا ہے، ایک امامت کبرا ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ امام ہو، نماز کے اندر بھی، زکوٰۃ کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، آداب کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر۔ تو وہ تو ایسا امام جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم السلام۔ اور جو حاکم وقت ہے، اگر وہ مسلمان ہو اور جناب دینی احکام کو جاری کرنے والا ہو، اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، وہ بھی امامت کبرا کے اندر داخل ہے۔ بہرحال یہاں جو فرمایا گیا کہ وجعلناہم ائمتاً، کہ ہم نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو امام بنا دیا، نمونہ بنا دیا، ہر چیز کے اندر یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے، یہ نمونہ تھے امتیوں کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ یہدون بامرنا، اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ اس میں لطیف اشارہ ہو گیا کہ وہ جو ہدایت لوگوں کو دیتے تھے، راستہ دکھاتے تھے، تو اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، ہمارے حکم سے بتاتے، ہم ان پر وحی کرتے تھے، وہ وحی آگے پہنچاتے تھے۔ معلوم ہے کہ امام وہ ہے جو اپنی بات کم کرے، قرآن حدیث کی بات زیادہ کرے۔ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنا دیا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، ہم نے ان کی طرف حکم بھیجا، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں کا کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تینوں کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام، اور تینوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ تم نیکیوں کے کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور آگے قرآن نے کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہماری عبادت کرنے والے بندے تھے۔ اصل چیز بندگی ہے۔ چنانچہ ساری بات کرنے کے بعد آیت کے آخر میں کیا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اسی لیے جہاں کہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کی گئی تو وہاں فرمایا گیا نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ تھا، تعریف کی جا رہی ہے نبی کی۔ تو یہ نہیں کہا گیا بہت اچھا نبی تھا، نبی کی تعریف جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نعم العبد، بہترین بندہ تھا، انہ اواب۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مقام عبدیت ہے، کہ آدمی بندہ بن جائے اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے آخر میں فرمایا کہ ہم نے ان کو وحی کی کہ نیکیوں کے کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ ہمارے بندے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہاں جو یہ بات آئی ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نیکی کے کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس سے ایک اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ عبادات ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر فرض رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز صرف ہمارے اوپر ہی فرض ہے، یا روزے جو ہیں وہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض ہیں، یا زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اس امت محمدیہ ہی پر فرض ہے، نہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہجرت ہے وغیرہ، جہاد ہے، تبلیغ ہے، ساری کی ساری چیزیں عبادات ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کی غذائے جسمانی ہو یا انسان کی غذائے روحانی ہو، وہ ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے۔ دیکھو انسان کی جو غذائے جسمانی ہے وہ کیا ہے؟ اناج ہے، گندم، جو، چاول وغیرہ وغیرہ، سبزیاں، پھل، یہ غذائے جسمانی ہے۔ آج سے ہزاروں ہزاروں سال پہلے لوگ کیا اینٹ اور پتھر کھاتے تھے؟ نہیں، یہی چیزیں کھاتے تھے، یہی گندم، یہی چاول، یہی سبزیاں، یہی پھل جو آج ہم کھاتے ہیں، پہلے بھی یہی کھاتے تھے۔ غذائے جسمانی جو آج ہے وہ غذائے جسمانی اس وقت بھی یہی تھی۔ اتنی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں پکانے کا طریقہ مختلف، ان کے ہاں کچھ اور مختلف۔ یہ تو اب بھی ہے، ایک علاقے میں ایک چیز ایک انداز سے پکائی جا رہی ہے، دوسرے علاقے میں دوسرے طریقے سے۔ تو جس طرح غذائے جسمانی تمام انسانوں میں مشترک چلی آ رہی ہے، اسی طرح جو غذائے روحانی ہے، روح کی غذا، روح کی غذا کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ہجرت وغیرہ وغیرہ، اللہ کا ذکر، یہ غذائے روحانی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں ذکر ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ حکم، یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں تو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، تقریریں بھی آپ لوگ کرتے ہوگے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، حج کے بارے میں بھی آتا ہے احادیث میں، ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پورا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حج کے جو پرانے مناظر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے۔ تو نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے فرائض وہ ہیں کہ جو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی فرض تھے اور اس امت محمدیہ پر بھی فرض ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا، اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت دے رہے تھے، اور ہم نے ان کی طرف حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم عطا کیا اور علم عطا کیا۔ حکم کے دونوں ترجمے کیے گئے، ہمارے بعض اکابر نے حکم کا ترجمہ فیصلے کا کیا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو فیصلے کی طاقت عطا کی۔ تو حکم کہتے ہیں فیصلے کو، اور آدمی صحیح وقت پر صحیح صحیح فیصلہ کرے، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے اپنے وقت پر، یہ کمال درجے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہے حکم کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو فیصلہ کن صلاحیت عطا کی، حکم عطا کیا یعنی فیصلہ کن صلاحیت عطا کی۔ اور ہمارے بعض اکابر نے حکم کا ترجمہ حکمت سے کیا ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت عطا کی، اور حکمت آپ جانتے ہیں وہ بات ہوتی ہے کہ جو شریعت کے بھی مطابق ہو، عقل کے بھی مطابق ہو، عرف کے بھی مطابق ہو، اور انسانی فطرت کے بھی عین مطابق ہو، جس کو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، ہضم کر سکے، اس کے دل کے اندر اتر جائے۔ تو جو بات شریعت کے بھی مطابق، عقل کے بھی مطابق، عرف کے بھی مطابق، طبیعت کے بھی، انسانی طبیعت اور فطرت کے بھی مطابق، وہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور ہم نے علم عطا کیا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہاں تنوین تعظیم کے لیے ہے. آتینا حکمن و علما, تنوین تعظیم کے لیے ہے, یعنی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت, علم بھی اعلیٰ درجے کا علم. ونجیناہ من القرية التي كانت تعمل الخبائث, اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات عطا کی اس بستی سے کہ جو برے کام کرتی تھی. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے تک پہنچ کر رک گئے تھے, تبلیغ کرتے 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 فلسطین کے علاقے تک رک گئے تھے, لیکن حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کو آگے بھیجا. تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر آگے بڑھے اور پھر یہ جو اردن کا علاقہ ہے یہاں پہنچے, اور یہاں کئی بستیاں تھیں اور خاص طور پر ایک بڑی بستی تھی جو بڑا شہر تھا صدوم, تو وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے اقامت اختیار کی اور وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی, اور جن خبیث گناہوں میں وہ مبتلا تھے ان خبیث گناہوں سے ان کو روکنے کی کوشش کی. اور یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں ہے کہ وہ جو بستی کے لوگ تھے کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے, لیکن ایک گناہ ان کا ایسا تھا کہ جو روئے زمین پر پہلے کبھی نہیں ہوا, اور انہی لوگوں نے اس گناہ کی ابتدا کی ہے, اعزن اللہ من ذالک. اور وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد سے جنسی لذت حاصل کرے, اسی کو اردو زبان میں کہتے ہیں لواطت, اور احادیث میں بھی اس کا ذکر اللوطیت الصغرا وغیرہ کے نام سے آتا ہے. تو مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا یہ وہ بدترین گناہ تھا جو روئے زمین پر کبھی نہیں ہوا تھا, اور صدوم بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس گناہ کو ایجاد کیا تھا, اعزن اللہ من ذالک. اب تو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, اللہ تعالی محفوظ رکھے, کہ یہ جو کافر ممالک ہیں ان کے اندر مردوں کی مردوں سے شادی, عورتوں کی عورتوں سے شادی قانونی قرار دی جا رہی ہے, اور اس کے لیے ان کے ہاں کے جو اسمبلی پارلیمنٹ وغیرہ ہے وہ اس کے بل پاس کر رہے ہیں, اعزن اللہ من ذالک. تو یہ وہ بدترین گناہ ہے کہ جو انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے, بلکہ علماء نے لکھا انسانی فطرت تو انسانی فطرت, جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف. عجیب بات ہے, جانور بھی, جو جانور نر اور مادہ تو جفتی کرتے ہیں اور اسی سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, چاہے وہ بکرا ہو, بکری, بیل وغیرہ جو بھی ہیں, تو جانوروں کے اندر بھی جو جنسی تعلق ہوتا ہے وہ نر کا مادہ کے ساتھ ہوتا ہے, نر کا نر کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا. عجیب بات ہے, یہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا, جانور بھی یہ کام نہیں کرتے. جانور بھی اگر اپنی جنسی طلب پوری کرنی ہو تو نر اور مادہ مل کر جنسی لذت پوری کرتے ہیں, نر نر کے ساتھ یا مادہ مادہ کے ساتھ پوری. یہ جو لوطیت ہے یا لواطت ہے, مرد کا مرد کے ساتھ جنسی لذت حاصل کرنا یا عورت کا عورت کے ساتھ جنسی لذت حاصل کرنا, یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا تصور نہ انسانوں میں تھا اور نہ جانوروں میں تھا نہ جانوروں میں ہے. انسانوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اس گناہ کو سب سے پہلے ایجاد کیا ہے صدوم کے لوگوں نے, صدوم بستی کے لوگوں نے, جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا, اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس خبیث کام سے اور بدترین کام سے روکنے کی پوری کوشش کی, لیکن ان لوگوں نے مذاق اڑایا حضرت لوط علیہ السلام کا. چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, انہم اناس یتطہرون, یہ تو ایسے لوگ ہیں جو نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو کہا, ہاں جی یہ تو نیک لوگ ہیں, یہ کام نہیں کرتے, لیکن نعوذ باللہ ہم تو برے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا جو قرآن مجید میں کہ فرشتے آئے، وہ بھی لڑکوں کی اور انسانی شکل میں تھے، اور قوم کے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ہیں انہوں نے آ کر ان کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا. پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے اور ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ اس بستی سے چلے جائیے، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ہم نے اس بستی کو الٹنا ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر اور جو کچھ مسلمان ہوئے تھے ان کو لے کر روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ان کی بیوی جو کافر تھی وہ واپس آ گئیں، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں دی. کانت من الغابرین، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہوئی. چنانچہ بیوی واپس چلی گئی، اور جب بستی پر عذاب آیا تو جہاں اور کافر ہلاک ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافر تھی وہ بھی ہلاک ہوئی. اور اسی سے بڑا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ گزارا کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزارا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے 28ویں پارے کے اندر، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزارا کیا. آج بھی ہے کوئی مسلمان کتابیہ سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا، نہیں کر سکتا. ساری امت متفق ہے کہ اگر واقعی وہ کتابیہ ہو تو کافر ہوگی، لیکن اس کے باوجود شادی کرنا جائز ہے. اور پھر مسلمان اس کا حق ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، کافر عورت کا حق ادا کرے گا، لیکن نجات کافر کو نہیں ہے، نجات ہوگی اسلام کی وجہ سے. تو حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے روانہ ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام سب گھر والے روانہ ہوئے، مگر بیوی ساتھ چلی، پھر واپس آ گئی، کافروں میں شامل ہو گئی، اور پھر عذاب آیا. اور یہ وہی جگہ ہے جو آج کل بحر میت کہلاتی ہے، اور کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے نشیبی علاقہ ہے. میں بھی گیا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عذاب کی جگہ ہے. ایسی اردن میں اتنی اترائی ہے، اتنی اترائی ہے اس بحر میت میں کہ آدمی حیران ہوتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. اترائی 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 اترائی، اور بالکل نیچے گہرائی کے اندر ایک سمندر ہے. اب وہ سمندر دنیا کے تمام سمندروں سے مختلف ہے. دنیا کے جتنے سمندر ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر ایک سمندر دوسرے سمندر کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن دنیا کا یہ واحد سمندر ہے کہ جو سب سے چھوٹا سمندر ہے، اور اس کا کسی دوسرے سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بحر میت کہلاتا ہے. دنیا کے جتنے سمندر ہیں ان کے اندر مچھلیاں ہیں، طرح طرح کے جانور ہوتے ہیں جو کھائے بھی جاتے ہیں، پیداوار ہوتی ہے، لیکن یہ بحر میت ایسا سمندر ہے کہ اس میں کوئی جانور زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اتنا نمک ہے اس کے اندر، اتنا نمک ہے اس کے اندر کہ کوئی جانور وہاں زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کوئی مچھلی اس سمندر میں نہیں ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سمندر ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے اس بستی کو اٹھانے کی وجہ سے پیدا ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام نے، فرشتوں نے پوری ان بستیوں کو اٹھایا، اوپر لے گئے، پھر اوپر سے نیچے ان کو پھینک کر مارا، اور سمندر پیدا ہو گیا نیچے سے. اندر سے جو گندا ترین پانی تھا وہ نکل آیا. جس گناہ کے اندر وہ مبتلا تھے، بدکاری کے اندر، اسی گناہ کے نتیجے میں یہ بحر میت پیدا ہوا. اعزنا اللہ من ذلک. قرآن مجید نے یا فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا کی، علم عطا کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، جو خبیث کام کیا کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ تھے، نافرمان تھے. وادخلناه فی رحمتنا، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہوں نے کوشش پوری کی، بستی کو سمجھایا، بستی ہلاک ہو گئی، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. انہ من الصالحین، بے شک حضرت لوط علیہ السلام نیک بختوں میں سے تھے. وادخلناه فی رحمتنا، اور ہم نے حضرت لوط کو داخل کر دیا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین، بے شک وہ نیک بختوں میں سے تھے. یہاں آ کر یہ آیت نمبر 75 تک کا بیان ہو گیا. اب جو باقی دو آیتیں تھیں ہم نے پڑھی تو تھی، مگر اب بیان کا موقع نہیں. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے. اللہ تعالی اس کہنے اور سننے کو اور پڑھنے کو اور پڑھانے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں سب خبیث کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ہم نے ذکر پڑھا، یا اللہ یا اللہ ان کے خیر و برکات سے ہم کو بھی مالا مال فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن قوموں کی تباہی بربادی کا ذکر قرآن مجید میں اور ہم نے کچھ اس میں سے پڑھا، یا اللہ ان کے گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا وسددنا، اللہم انا نسلک تمام العافیہ ونسلک دوام العافیہ ونسلک الشکر علی العافیہ ونسلک الغنا عن الناس. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.